أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم پھر میں ہدایت پا گیا شی آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 21 ایک عالم کے ساتھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں پیج نمبر ہے 173 میں نے اپنے ایک عالم سے کہا جب معاویہ بے گناہوں کو قتل کر کے لوگوں کی عزت و آبرو لوٹ کر کے آپ کے نزدیک مستحق ہے اور ایک اجر کا مستحق ہے اور یزید لعنت اللہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے مدینہ کو اپنے لشکر کے لیے مباح کر کے خطا کار مستحق ہو سکتا ہے اور ایک اجر کا مستحق ہے یہاں تک کہ آپ میں سے بعض نے یہاں تک کہہ دیا حسین علیہ السلام تو اپنے نانا کی تلوار سے قتل کیے گئے اس سے صرف پہلے یزید رضی اللہ کو جائز کرنا مقصود ہے تو پھر اگر میں اجتہاد کروں اور بعض صحابہ کے بارے میں مشکوک ہو جاؤں اور بعض کے بارے میں مشکوک نہ ہوں تو اگر میرا اجتہاد صحیح ہے تو مجھے بھی دو اجر اور غلط ہے تو ایک اجر تو ملنا ہی چاہیے جبکہ میرے اجتہاد کا قیاس معاویہ و یزید لعنت اللہ کے افعال پر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ قاتل اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں تو صرف شک و عدم شک کی بحث میں ہوں اس کے علاوہ بعض صحابہ میں عیب نکالنے کا مطلب ان پر سب و شتم اور لان کرنا نہیں ہے بلکہ میرا مقصد تمام گمراہ فرقوں میں نجات پانے والا فرقہ کی تلاش ہے اور یہ صرف میرا ہی فریضہ نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے تو آخر ایسا کرنے پر میں کیوں گردن زدنی کے قابل ہوں اور خدا دلوں کے بھید سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے مولانا اے بیٹا باب اجتہاد تو مدتوں پہلے سے بند ہو چکا ہے میں کس نے بند کیا مولانا ائمہ اربعہ نے بریکٹ میں لکھا یعنی امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد بن حنبل نے میں بڑی بے باکی سے اگر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین بریکٹ میں لکھا ہے جن کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے نے نہیں بند کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے ان لوگوں نے اجتہاد کیا تھا میں بھی اجتہاد کروں گا مولانا جب تک تم کو 17 علوم میں مہارت نہ ہو جائے اجتہاد کر ہی نہیں سکتے ان میں اہم علوم مثلا یہ ہیں تفسیر لغت نحو صرف بلاغت حدیث تاریخ وغیرہ وغیرہ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا میں اس لیے اجتہاد کرنا نہیں چاہتا کہ لوگوں کو قرآن و سنت کے احکام بتاؤں یا اسلام کے اندر میں بھی کوئی صاحب مذہب بن جاؤں ہرگز نہیں میں تو صرف حق و باطل کو پہچاننے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے یا حضرت معاویہ اجتہاد کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے 17 علوم میں مہارت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دونوں کی زندگی کا مطالعہ اور یہ دیکھنا کہ کس نے کیا کیا ہے حقیقت کو پہچاننے کے لیے کافی ہے مولانا تم کو اس کی کیا ضرورت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 کا ترجمہ ہے اے یہودیوں وہ لوگ تھے جو چل بسے جو انہوں نے کیا ان کے آگے آیا اور جو تم کرو گے وہ تمہارے آگے آئے گا اور وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اس کی پوچھ گچھ تم سے تو نہیں ہوگی میں آپ تس علون کی تے کو پیش پڑھ رہے ہیں یا زبر مولانا میں پیش پڑھ رہا ہوں تس علونا میں شکر خدا کا اگر آپ زبر پڑھتے تو بحث کی گنجائش ہی نہیں تھی زبر سے مطلب ہوگا کہ تم کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے ہاں پیش پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے افعال کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک اور جگہ ارشاد ہے ہر انسان اپنے اعمال کا گروی ہوگا یا مثلا انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ کوشش کرے گا قرآن نے ہم کو امم سابقہ کے حالات معلوم کرنے پر ابھارا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کرے۔ اس لیے خدا نے فرعون، حامان، نمرود، قارون کا جہاں قصہ بیان کیا ہے وہیں انبیاء سابقین کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ تسلی و تشفی کے لیے ذکر نہیں کیا ہے بلکہ حق و باطل کی معرفت کے لیے ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب رہی آپ کی یہ بات کہ مجھے بحث سے کیا فائدہ، تو عرض ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ ولی خدا کو پہچان کر اس سے محبت کروں اور دشمن خدا کو پہچان کر اس سے دشمنی کروں، اور قرآن یہی بات چاہتا ہے بلکہ اس کو واجب قرار دیتا ہے۔ اور دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں اس کی عبادت کس طرح کروں اور جو فرائض اس نے واجب کیے ہیں ان کو کس طرح ادا کروں تاکہ اس کے ارادہ و منشا کے مطابق ہو، نہ یہ کہ میں فرائض کو اس طرح ادا کروں جس طرح ابو حنیفہ یا دوسرے مجتہدین چاہتے ہیں۔ کیونکہ امام مالک نماز میں بسم اللہ کو مکروہ سمجھتے ہیں حالانکہ ابو حنیفہ واجب جانتے ہیں، اور دوسرے لوگ بغیر بسم اللہ کے نماز ہی باطل سمجھتے ہیں۔ اور چونکہ نماز ستون دین ہے اور تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری نماز باطل ہو۔ اسی طرح مثلا شیعہ کہتے ہیں وضو میں پیروں کا مسح کرنا واجب ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں پیروں کا دھونا واجب ہے، اور قرآنی آیات اس طرح ہے وَمْسَهُ بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یہ صریحی طور سے مسح کو بتاتی ہے۔ مولانا اب آپ ہی بتائیے، ایک عقل مند مسلمان بغیر بحث و دلیل کے کس ایک کو قبول کرے اور دوسرے کو رد کر دے؟ مولانا تم یہ بھی کر سکتے ہو، تمام مذاہب سے اچھی اچھی باتیں لے لو، کیونکہ یہ سبھی اسلامی فرقے ہیں اور سبھی کا مدرک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں مجھے ڈر ہے کہیں میں اس آیت کا مذاق نہ بن جاؤں۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23، ترجمہ ہے، بھلا تم نے اس شخص کو کبھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اس کی حالت سمجھ بوجھ کر خدا نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر علامت مقرر کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائے گا، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر خدا کے بعد اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ مولانا جب تک یہ شیئین کو ایک مذہب حلال اور دوسرا حرام کرتا رہے گا، اس وقت تک میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ سارے مذاہب حق ہیں، کیونکہ یہ محال ہے کہ ایک ہی شیء ایک ہی وقت میں حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں کوئی تناقض نہیں تھا کیونکہ وہ سب وحی قرآن کے مطابق تھے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ ہے، اگر یہ قرآن غیر خدا کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے، اور چونکہ مذاہب اربع میں بہت اختلاف ہے اس لیے یہ نہ خدا کی طرف سے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ مولانا نے جب محسوس کیا کہ میرا کلام منطقی ہے اور میری دلیلیں مضبوط ہیں تو بولے، میاں میں تم کو قربتاً اللہ ایک نصیحت کرتا ہوں، تم چاہے جس چیز میں شک کرنا لیکن خبردار خلفائے راشدین کے بارے میں کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ چاروں اسلام کے ستون ہیں، اگر ان میں سے ایک ستون بھی گر گیا تو عمارت گر جائے گی۔ میں، مولانا استغفر اللہ، اگر یہ چاروں ستون ہیں تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ مولانا وہ تو خود ہی عمارت ہیں، پورا اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ میں مولانا کی اس تحلیل سے مسکرایا اور بولا، دوبارہ استغفر اللہ کرتا ہوں۔ مولانا آپ بغیر سوچے فرما دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چاروں کے بغیر رسول خدا بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ خدا کہتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے، وہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب رکھے، اور گواہی کے لیے بس خدا کافی ہے۔ خدا نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی رسالت میں ان چاروں میں سے کسی ایک کو نہیں شریک قرار دیا اور نہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک قرار دیا۔ اسی سلسلے میں خدا فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، ترجمہ ہے، مسلمانوں یہ احسان بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تم ہی میں کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہارے نفس کو پاکیزہ کرے اور تمہیں کتاب یعنی قرآن اور عقل کی باتیں سکھائے جن کی تمہیں پہلے سے خبر نہ تھی۔ مولانا، ہم نے تو اپنے بزرگوں اور ائمہ سے یہی سیکھا تھا، اور ہم لوگ اپنے زمانے میں نہ علماء سے مناقشہ کرتے تھے اور نہ ہی مجادلہ کرتے تھے، جس طرح آج کی آپ لوگوں کی طرح کی نئی نسل کرتی ہے۔ آپ لوگ تو ہر چیز میں شک کرنے لگے، حد یہ ہے کہ آپ دین میں بھی شک کرنے لگے۔ اب قیامت کے آثار ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت برے لوگوں ہی کی وجہ سے آئے گی۔ میں، مولانا مجھے کیوں خوفزدہ کر رہے ہیں؟ میں خود دین میں شک کروں یا دوسروں کو مبتلا کروں، اس سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں اس خدائے واحد پر ایمان لایا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ملائکہ، اس کی نازل کردہ کتابوں، بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں خدا کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ تسلیم کرتا ہوں کہ وہ انبیاء و مرسلین میں سب سے افضل تھے، اور میں ایک مسلمان ہوں۔ پھر آپ مجھ پر کیوں اتہام لگا رہے ہیں؟ مولانا، میں تو تم پر اس سے بھی بڑا الزام لگاتا ہوں، تم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے بارے میں شک کرتے ہو، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میری پوری امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان سے تولا جائے تو ایمان ابو بکر کا پلہ بھاری ہوگا، اور سیدنا عمر کے بارے میں فرمایا ہے میری امت میرے اوپر پیش کی گئی تو وہ ایسی قمیص پہنے تھی جو سینے تک بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی، پھر میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا، ان کی قمیص زمین کو خط دے رہی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تاویل فرمائی؟ فرمایا دین، اور تم آج 14ویں صدی ہجری میں آئے ہو، عدالت صحابہ میں شک کرتے ہو، خصوصاً ابو بکر و عمر کی عدالت میں، کیا تم نہیں جانتے اہل عراق سب کے سب اہل شقاق ہیں، اہل کفر و نفاق ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جو ادعائے علم کرتا ہے اور گناہوں پر فخر کرتا ہے۔ اب وہ احسن طریقہ جدال سے جھوٹ، افترا اور ایسے لوگوں کے سامنے جو آگ بند کر کے دین کو پسند کرتے ہیں جھوٹے جھوٹے الزامات لگانے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور بعضوں کے گردن کی رگیں پھول گئیں، اور میں نے ان کے چہروں سے شر کا اندازہ کر لیا۔ لہذا فوراً دوڑ کر گیا اور امام مالک کی کتاب موتا اور صحیح بخاری اٹھا لایا اور عرض کیا مولانا صاحب، مجھے جس چیز نے ابو بکر کے بارے میں شک پر ابھارا اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیجئے موتا پڑھیے۔ مالک نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے لیے فرمایا میں ان لوگوں کی گواہی دیتا ہوں۔ اس پر ابو بکر صدیق نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم بھی اسی طرح اسلام لائے جیسے وہ لائے تھے، ہم نے بھی اسی طرح جہاد کیا جس طرح انہوں نے جہاد کیا تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ میرے بعد کیا احداث، بریکٹ میں لکھا ہے ایجاد بدعت، بریکٹ کلوز، کرو گے۔ اس پر ابو بکر روئے، پھر اور روئے اور کہا کیا ہم آپ کے بعد باقی رہیں گے؟ بریکٹ میں ہے موتا امام مالک جلد 1 صفحہ 307، المغازی للواقدی صفحہ 310۔ اس کے بعد میں نے صحیح بخاری کھولی، اس میں ہے عمر بن خطاب حفصہ کے پاس آئے، حفصہ کے پاس اسما بنت عمیس بھی موجود تھیں۔ عمر نے اسما کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ حفصہ نے کہا اسما بنت عمیس۔ عمر نے کہا یہی حبشیہ ہے यही बहेरिया है, अस्मा ने कहा। हाँ। इस पर उमर बोले, हमारी हिजरत तुमसे पहले, इसलिए हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनिस्बत तुम्हारे ज़्यादा अहक हैं। अस्मा को सुनकर गुस्सा आ गया, बोली, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं हो सकता। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे भूखों को खाना खिलाते थे, जाहिलों को वास करते थे, और हम लोग ऐसी जगह या ज़मीन में थे जो अजनबियों की और दुश्मनों की थी। हबशा में हमने जो कुछ किया वो खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया। खुदा की कसम, हम लोग जब भी खाना खाते या पानी पीते थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ज़रूर करते थे। हमको अजियत पहुँचती थी, हम हर वक्त खौफजदा रहते थे, लिहाजा तुम लोग हमारे बराबर कैसे हो सकते हो। मैं इस वाक़े का जिक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर करूँगी, खुदा की कसम इनसे पूछूँगी, ना झूठ बोलूँगी ना कमी और ज़्यादती करूँगी। फिर जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अस्मा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर ने ये कहा था। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या कहा? अस्मा ने कहा, मैंने ये कहा। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे ज़्यादा वो अहक नहीं है, इनके और इनके साथियों की सिर्फ एक हिजरत है और तुम अहले सफ़ीना की दो दो हिजरत है। अस्मा बयान करती हैं, इस वाक़े के बाद अबू मूसा और दीगर असहाबे सफ़ीना बराबर मेरे पास आते थे और इस हदीस के बारे में पूछते थे। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इन लोगों के दिलों को इस हदीस से ज़्यादा फरहत बख्शती हो, और ना ही कोई चीज़ इनके नज़दीक इससे भी ज़्यादा अहम थी। ब्रैकेट में है सही बुखारी जिल्द 3 सफ़ा 387, बाबे गज़वा खैबर। जब शेख यानी मौलाना ने और इनके साथ लोगों ने इसको पढ़ा तो इनके चेहरे बदल गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सब इसका इंतज़ार करने लगे कि देखें मغلوب मौलाना साहब क्या जवाब देते हैं। लेकिन मौलाना ने बड़े ताज्जुब से पलकों को उठा कर देखा और फरमाया, रब ज़िदनी इल्मा, खुदाया मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। मैं जब सबसे पहले खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के बारे में शक किया और अबू बकर के लिए गवाही नहीं दी, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था कि ये लोग आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या क्या करेंगे, और जब खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिनते अमीस पर उमर बिन खत्ताब की फजीलत को कबूल नहीं किया बल्कि अस्मा को उमर पर फजीलत दी, तो मुझे ये हक़ है कि मैं शक करूं और जब तक साबित ना हो जाए किसी को दूसरे पर फजीलत ना दूं। और ज़ाहिर है कि ये दोनों हदीसें तमाम इन हदीसों से मुतारिज़ हैं जो अबू बकर व उमर की फजीलत में वारिद हुई हैं, बल्कि ये दोनों हदीसें वाकई से बहुत करीब हैं और समझ में आने वाली हैं बनिस्बतान फ़र्ज़ी हदीसों की जो फ़ज़ाइल में आई हैं, बल्कि ये दोनों तमाम फ़ज़ाइल वाली हदीसों को बातिल कर देती हैं। हाज़रीन ने कहा, ये कैसे? मैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की गवाही नहीं दी और फरमाया, ना मालूम मेरे बाद तुम क्या क्या करोगे, और ये बात माकूल है और क़ुरान ने इसका अस्बात किया है और तारीख़ शाहिद है कि इन लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सी तब्दीली कर दी, इसलिए अबू बकर रोए थे क्योंकि उन्होंने तब्दीली भी की थी और हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को गज़बनाक भी किया था जैसा कि गुज़र चुका, और इसी तब्दीली की वजह से मरने के पहले बहुत पशेमान थे और ये तमन्ना करते थे, काश मैं बशर ना होता। अब रही ईमान अबू बकर वाली हदीस के तमाम उम्मत से इसका वज़न ज़्यादा था, तो ये बातिल भी है और अक़ल में ना आने वाली भी है, इसलिए कि जो शख्स 40 साल तक मुशरिक रहा हो, बुतों की परस्तिश करता रहा हो, वो पूरी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान से ज़्यादा ईमान रखता हो नामुमकिन है, क्योंकि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर औलियाउल्लाह शहदा और वो आइम्मा भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्रें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में गुजार दी। फिर अबू बकर इस हदीस के मज़दाक कैसे हो सकते हैं? اگر واقعاً یہی مزداق ہوتے تو عمر کے آخری حصے میں یہ تمنا نہ کرتے کہ کاش میں بشر نہ ہوتا، اگر ان کا ایمان پوری امت سے زیادہ ہوتا تو سیدت النساء فاطمہ علیہ السلام بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غضبناک نہ ہوتی اور ہر نماز کے بعد ابو بکر پر بددعا نہ کرتی۔ مولانا صاحب تو چپ رہے، کچھ بولے ہی نہیں، لیکن بعض موجود لوگوں نے کہا، خدا کی قسم اس حدیث نے ہم کو شک میں ڈال دیا۔ اس وقت مولانا صاحب بولے، آپ یہی چاہتے تھے نا، آپ نے سب کو شک میں مبتلا کر دیا۔ میرے جواب دینے کے بجائے انہی میں سے ایک بول اٹھا، جی نہیں، حق انہی کے ساتھ ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کتاب مکمل نہیں پڑھی، ہم لوگ تو آپ حضرات کی اندھی تقلید کرتے تھے، جو کہتے تھے بے چون و چرا مان لیتے تھے۔ اب ہم پر حقیقت ظاہر ہوئی کہ اجی یہ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اب ہمارا فریضہ ہے کہ پڑھیں اور بحث کریں۔ بعض اور حاضرین نے بھی اس شخص کی تائید کی، اور در حقیقت یہ حق و صداقت کی فتح تھی جو جبر و قہر کا غلبہ نہیں تھا، البتہ عقل و دلیل و برہان کی کامیابی تھی۔ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ اس واقعے نے میری ہمت بڑھا دی اور میں نے بحث کے دروازوں کو پاٹو پاٹ کھولا اور بسم اللہ وباللہ وعلی اللہ رسول اللہ کہہ کر اس میں کود پڑا۔ پروردگار عالم سے ہدایت و توفیق کی امید لیتے ہوئے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے جو حق کو تلاش کرے گا وہ اس کی ہدایت کرے گا اور خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا، بڑی دقت کے ساتھ مسلسل 3 سال تک میں بحث و تحقیق کرتا رہا، کیونکہ جو پڑھتا تھا اس کو دہراتا تھا، اور بعض اوقات تو بار بار ایک کتاب کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھتا تھا۔ چنانچہ میں نے علامہ شرف الدین الموسوی کی المراجعات پڑھی اور کئی کئی بار پڑھا۔ اس کتاب نے میرے سامنے ایسے نئے آفاق کھول دیے جو میری ہدایت کا سبب بنے، اور میرے دل میں پیشکش کوئی بھی چیز 7 صدی تک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی سے نہیں ہٹا سکی، حالانکہ ان 7 صدیوں میں شیعوں کو دربدر کیا گیا، دفتر عطا سے ان کے نام کاٹ دیے گئے، ان کو چن چن کر جبال و کوہ میں تلاش کر کے قتل کیا گیا، ان کے خلاف ایسے جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے جس سے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، اور اس کے اثار آج کے شیعوں میں باقی ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی نہیں کی۔ لیکن ان تمام مصائب کا بڑے صبر و سکون و ثبات و قدم سے مقابلہ کرتے ہوئے شیعوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، اور نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کی۔ میں آج بھی اپنے بڑے سے بڑے عالم کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ شیعہ علماء کے پاس بیٹھ کر ان سے بحث کرے تو شیعہ ہوئے بغیر واپس نہیں ہوگا۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہماری اس بات کی ہدایت کی، اور اگر خدا ہدایت نہ کرتا تو ہدایت ناممکن تھی۔ خدا کی حمد اور اس کا شکر ہے کہ اس نے فرقہ ناجیہ تک میری رہبری کر دی جس کی مدتوں سے تلاش تھی، اور اب مجھے یقین ہے کہ حضرت علی علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام سے تمسک عروۃ الوثقی سے تمسک ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکثرت اس پر موجود ہیں، اور مسلمانوں نے ان پر اجماع کیا ہے، اور جو بھی گوش شنوا رکھتا ہوگا صرف عقل ہی اس کے لیے بہترین دلیل ہے۔ اور علی الاطلاق حضرت علی علیہ السلام تمام اصحابہ سے عالم اور سب سے زیادہ شجاع تھے، اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ صرف یہی اجماع حضرت علی علیہ السلام کے مستحق خلافت ہونے پر مضبوط دلیل ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247، ترجمہ، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بے شک خدا نے تمہاری درخواست کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا، تب کہنے لگے اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ تو ہم ہیں، کیونکہ اسے تو مال کے اعتبار سے بھی فارغ البالی تک نصیب نہیں ہوئی۔ نبی نے کہا، خدا نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، اور مال میں نہ صحیح علم اور جسم کا پھیلاؤ تو اسی خدا نے زیادہ فرمایا ہے، اور خدا اپنا ملک جسے چاہے دے، اور خدا بڑا گنجائش والا ہے اور واقف کار ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، کہ یقیناً علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور علی علیہ السلام میرے بعد تمام مومنین کے ولی ہیں۔ زمخشری نے چند اشعار حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ان اشعار کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ اختلاف اور شک بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، لہٰذا میں نے لا الہ الا اللہ سے تمسک کیا، اور احمد و علی کی محبت سے۔ اصحاب کہف کا کتا ان سے محبت کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، پھر بھلا میں آل علی علیہ السلام سے محبت کر کے کیوں نہ کامیاب ہوں گا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین سید الوسیین اسد اللہ غالب، الامام علی ابن ابی طالب اور سید شباب اہل جنہ ریحانتی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابی محمد الحسن الزکی اور امام ابی عبداللہ الحسین اور بزت المصطفیٰ سلالت النبوہ و ام الائمہ مادن رسالت، جن کے غضب پر موقف ہو غضب رب العزت، سیدت النساء فاطمہ زہرا کی پیروی کرنے لگا۔ امام مالک کے بدلے استاد الائمہ مولم الامہ الامام جعفر صادق علیہ السلام کو اختیار کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذریت سے نو معصومین جو ائمۃ المسلمین ہیں اور اولیاء اللہ الصالحین ہیں ان سے تمسک کرنے لگا۔ الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جانے والے صحابہ جیسے معاویہ، عمر و عاص، مغیرہ بن شعبہ، ابی ہریرہ، اکرمہ، کعب الاحبار کے بدلے میں ان صحابہ کو اختیار کر لیا جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا نہیں، جیسے عمار یاسر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن الاسود، خزیمہ بن ثابت، ذو الشہادتین، ابن ابی قاب وغیرہ۔ اور اس بصیرت و افروز تبدیلی پر خدا کی حمد کرتا ہوں، اور اپنی قوم کے ان علماء کے عوض جنہوں نے ہماری عقلوں کو جامد کر دیا، اور جن کی اکثریت نے ہر زمانے میں احکام و سلاطین کی جی حضوری کی، ان شیعہ علماء کو اختیار کیا جنہوں نے کبھی اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کیا، اور نہ کبھی دینی معاملات میں سستی دکھائی، اور نہ کبھی ظالم و جابر امرا و سلاطین کی چوکھٹ پر حب سالی کی۔ ہاں، متاثر و پتھر جیسے سخت افکار جو تناقضات پر عقیدہ رکھتے ہوں کے بدلے آزاد، روشن، کھلے ذہن و دماغ والے افکار کو اختیار کر لیا، جو حجت و دلیل و برہان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے ذہن پر 30 سال کے پڑے ہوئے گرد و غبار کو دور کر کے اپنے دماغ کو دھو ڈالا، یعنی بنی امیہ کی گمراہیوں کے بدلے میں معصومین علیہ السلام پر عقیدہ رکھ کر اپنی باقی زندگی کو پاک کر لیا۔ خدا وندے محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا وندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر زندہ رکھ، اور ان کی سنت پر موت دے، انہی کے ساتھ میرا حشر کر، کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، انسان جس کو دوست رکھتا ہے اسی کے ساتھ محشور ہوتا ہے۔ شیعہ ہو کر میں اپنی اصل کی طرف پلٹ آیا، کیونکہ میرے باپ اور چچا شجرہ نسب کے اعتبار سے بتایا کرتے تھے کہ ہم ان سادات میں ہیں جو عباسی حکومت کی ناقابل برداشت سختیوں سے مجبور ہو کر عراق سے فرار کر کے شمالی افریقہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور آج تک ہمارے آثار وہاں باقی ہیں، اور شمال افریقہ میں ہم جیسے بہت سے ہیں جو اشراف کہلاتے ہیں کیونکہ وہ نسل سادات سے ہیں، لیکن وہ لوگ بنی امیہ و بنی عباس کی بدعتوں میں سرگردہ ہو گئے اور اب ان کے پاس سوائے اس احترام کے جو لوگوں کے دلوں میں اب تک موجود ہے کچھ نہیں۔ خدا کی حمد، ہدایت دینے پر ہے، شیعہ ہونے پر ہے، اور بصارت و بصیرت کے حق پر ہونے پر ہے۔